السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعظیم و تکریم شہداء و شہداء اسلام، شہداء تشیع، شہداء مشہد پشاور، شہداء جمعہ خونین، وبالاخص سید و سالار شہداء پاکستان شہید قائد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و دیگر شہداء کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھی محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد وآل
فرجہم. معزز و محترم علماء کرام، زعیم مدرسہ شہید عارف الحسینی، برادر ارجمان و بزرگوار و سرور گران قدر جناب حجت الاسلام والمسلمین آغای حادی، دیگر مہمانان گرامی، بزرگان و جوانان، میرے لیے ایک حقیر سے طالب علم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے و سعادت ہے کہ اس مشہد شہداء میں و مقتل شہداء میں و بالخصوص اس مدرسہ مبارکہ میں جو آغاز سلسلہ شہداء و یادگار ہے ہمارے لیے، اس گران قدر ہستی کی جس نے تشیع پاکستان کو بیدار بھی کیا، عزت و عظمت کی راہ دکھائی ہے کہ آج یہاں پر اس مقام مقدس میں اور آپ علماء کرام معززین و بالخصوص جوانان عزیز کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. امید ہے کہ یہ وقت جو ہمیں میسر آیا ہے میں آپ کے اس قیمتی وقت کی تضییع کا سبب نہ بنوں، اور چند گزارشات اسی عنوان سے و موضوع سے متعلق جو اس باشکو مجلس و محفل کے لیے قرار دیا گیا ہے، کہ سب سے پہلے میں تحسین و تقدیر کے احساسات عرض کروں گا اپنے ان تمام عزیزوں کی خدمت میں، و خصوصاً منتظمین مدرسہ شہید کے، جنہوں نے بہت ہی مناسب و احسن و بر وقت اقدام کر کے اس باشکوہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور صوبے بھر کے علماء و حوزہ علمیہ قم سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عزیز علماء و متدینین مختلف علاقوں سے، معززین و بانیان مجالس و عزادار ہیئتوں سے تعلق رکھنے والے ممبران، اور اسی طرح ایک کثیر تعداد عزیز جوانوں کی یہاں پر تشریف لائی ہیں کہ ایک طرف سے اپنا فریضہ بارگاہ شہداء میں ادا کریں، تعظیم و تکریم بجا لائیں کہ یہ حکم ہے قرآن مجید کا کہ آپ شہید کی بارگاہ میں تعظیم کریں و شہید کی بارگاہ میں تکریم و آداب بجا لائیں، اور دوسری طرف سے ماہ شہادت و ایام شہادت و ایام سوگ و ایام عزا، یعنی ماہ محرم الحرام درپیش ہے، اور اس ماہ کی مناسبت سے اس کے آنے سے قبل استقبال محرم جس کا عنوان قرار دیا گیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مجلس اور اس جیسی مجالس پورے ملک میں سبب بنے ہماری ملت کی بیداری کا، ہوشیاری کا، تاکہ ہم ایک طرف سے اپنے فرائض سے آشنا ہوں اور انہیں ادا بھی کر سکیں انشاءاللہ، اور شہداء کی بارگاہ میں تعظیم و تکریم بھی بجا لائیں۔ تعظیم شہداء کی سب سے پہلے ذات خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالی نے ایک خاص منافقانہ رویے اور منافقانہ تفکر کی مذمت کی ہے جو شہداء کے بارے میں تھا، اور ممکن ہے یہ منافقانہ سوچ اور یہ منافقانہ رویہ ہر اس سرزمین پر دیکھنے کو یا سننے کو ملے جہاں پر بھی شہادتیں ہوتی ہیں یا کچھ عزیز جانیں و کچھ قیمتی جانیں راہ خدا میں فدا ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ شہید جو مارا گیا اگر ہماری بات سنتا، ہمارے پاس ہی رہتا، نماز جمعہ میں نہ جاتا، مجلس میں نہ جاتا، جلوس عزا و عزاداری میں حاضر نہ ہوتا، فلاں ریلی میں، قدس ریلی میں یا کسی موقع پہ حاضر نہ ہوتا تو یہ بچ جاتا، جس طرح بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں جو نہیں ہوتے ان مجالس اور محافل کے اندر، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے کام کاج اور کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، ان حوادث سے دور رہتے ہیں اور بچ جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو قتل ہو گئے، جنہیں شہید کر دیا گیا، یہ بھی بچ سکتے تھے اگر یہ نہ جاتے وہاں پر۔ اسی طرح کی سوچ عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ذہن میں آئی، اور انہوں نے مختلف جنگوں میں و خصوصاً جنگ احد میں شہداء کے متعلق یہی اظہارات کیے کہ یہ شہید، اب انہوں نے توہین آمیز انداز سے یہ کلمات ادا کیے، انہوں نے کہا یہ شہید اپنی بیوقوفی کی وجہ سے یہ لوگ مر گئے ہیں، ہم نے انہیں سمجھایا تھا کہ آپ مت جاؤ، رسول اللہ کے ہمراہ نہ جاؤ، آپ ان کا ساتھ مت دو، اگر یہ ہماری بات سن لیتے، ہمارے حامی ہو جاتے اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تو جس طرح ہم آج زندہ ہیں و نجات یافتہ ہیں یہ بھی بچ جاتے۔ یہ باتیں انہوں نے جب شروع کیں لوگوں کے اندر، خاندان شہداء اور وارثان شہداء و مومنین و مجاہدین کو یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا تھا، اور انہی کے جواب میں خداوند تبارک و تعالی نے ایک طرف سے ان کی مذمت کی انہی آیات کے اندر. اس سے پہلی آیت یہ جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیا 168 ہے, 168. اس میں بیان کی گئی ہے تعظیم شہدا کی, اور اس سے پہلی آیا 167 میں, 167 میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے لوگوں کو, الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. یہ آپس میں اپنے بھائیوں کے اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھتے تھے منافق, اور انہیں جا کر کہتے تھے کہ لو اطاعونا, اگر یہ ہماری بات سنتے یہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ ہرگز قتل نہ ہوتے. ما قتلوا قل فدرأتم عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھروں میں بیٹھے رہے, وہ مارکے میں جا پہنچے, وہ شہید ہو گئے, تم بچ گئے, تو اب تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے بتاؤ, دکھاؤ کہ یہ موت تمہارے پیچھے آئے گی, تمہارے سوراخ میں آئے گی, اور تمہیں آ کر گھیر لے گی یہ موت. فرق یہ ہو گیا کہ وہ عزت سے مرے ہیں اور تم ذلت سے مرو گے. ایسا کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں جو موت سے بچ جائے. عزیزان, مرنا سب کو ہے, صرف انتخاب یہ کرنا ہے کہ عزت سے مرنا ہے یا ذلت سے مرنا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے نہج البلاغہ کے خطبے میں, حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بیماری کے بستر پہ تڑپ تڑپ کے مرنا ناپسند ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں بیماری کے بستر پہ تڑپ تڑپ کے مر جاؤں. میں پسند کرتا ہوں کہ راہ خدا میں میرے جسم کے ہزار ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس طرح مر جاؤں, مجھے کہیں زیادہ پسند ہے, وجہ اس کے کہ میں بیماریوں کے نتیجے میں تڑپ تڑپ کے اور کڑ کڑ کے مر جاؤں. عزت سے مرنا شہادت کہلاتا ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے شہداء کا دفاع کیا, شہداء کی تکریم کی. شہید وہ مقام ہے صاحب کرامت و شرف, اور باقی سب کو حکم ہے, معمور ہیں شہید کی بارگاہ میں اس کی کرامت و شرف کا خیال رکھیں. کہ بعض اوقات شہید کے ورثہ و شہید کے خیرخواہ و شہید کے حامی یا شہید کے نام پر کچھ لوگ شہید کی کرامت کو ختم کر دیتے ہیں, شہید کی کرامت و شرف کا سودا کر لیتے ہیں, وہ شہید کی شہادت کے معاوضے طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ شہید کی شہادت کے بدلے میں حقیر چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں قاتلوں سے اور قاتلوں اور ظالموں سے. یہ تکریم و تعظیم شہادت و شہید کے خلاف ہے. شہید معظم ہے, وہ مکرم, اور خدا کی بارگاہ میں شہید کا اعلیٰ و والا مقام ہے. اس لیے خداوند نے فرمایا کہ اس کو مردہ مت کہو, اور دوسری دفعہ فرمایا کہ اس کو مردہ گمان بھی مت کرو, اس کو مردہ سوچو بھی مت اس کے بارے میں, وہ زندہ ہے. اس لیے کہ حیات کی علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اب تم اپنے بارے میں دیکھو عزیزان, اگر قرآن شہداء کو زندہ کہہ رہا ہے تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا, ہم کس میں شمار ہوتے ہیں؟ آیا ہم زندوں میں شمار ہوتے ہیں یا مردوں میں شمار ہوتے ہیں؟ ہمارا معیار زندگی و موت کا کچھ اور ہے, اللہ کا معیار زندگی اور موت کا کچھ اور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جس کی نبض چل رہی ہے اور جس کا دل دھڑک رہا ہے, جو کھا پی رہا ہے, بچے پیدا کر رہا ہے, کما رہا ہے, خرچ کر رہا ہے, بول رہا ہے, یہ زندہ ہے, اور جس کی گردن کٹ گئی ہے, جس کا بدن چھلنی ہو گیا ہے, جس کا سینہ زخمی ہو گیا ہے, جس کا سر اس کے تن سے جدا ہو گیا ہے, جس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں, جس کی زوجہ بیوہ ہو گئی ہے, اور جس کی ماں عزادار و جس کا باپ سوگوار ہو گیا ہے, جو بچھڑ گیا ہے, یہ مر گیا ہے, یہ ہمارا معیار ہے موت و حیات کا. لیکن اللہ کا فرمانا ہے ایسے ہرگز نہیں ہے, یہ کٹی ہوئی رگوں والا زندہ ہے, اور یہ کھاتی پیتا چلتا پھرتا, یہ در حقیقت ایک چلتی پھرتی لاش ہے. قرآن ان کو لاشیں سمجھتا ہے, یہ جو کھا پی رہے ہیں, یہ جو چل پھر رہے ہیں. جب ان کے اندر حیات حقیقی کی علامت نہ ہو, جب ان کے اندر شعور نہ ہو, جب ان کے اندر احساس نہ ہو, جب ان کے اندر احساس ذمہ داری نہ ہو, جب ان کے اندر احساس فریضہ نہ ہو, جب ان کے اندر فرض شناسی نہ ہو اور جب ان کے اندر فرض کی ادائیگی کو ادا کرنے کے لیے کوئی جذبہ موجود نہ ہو، صرف میدے اور اوجڑی کی وجہ سے یہ زندہ نہیں کہلاتے، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ میت الاحیاء ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور شہید زندہ ہے۔ شہید کی کرامت و شہید کی تعظیم ضروری ہے، مقام شہید ارجمند و اعلیٰ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن بعض اوقات شہید کی یہ تعظیم کا خیال و کرامت کا عظمت کا خیال نہیں رکھا جاتا، چہ بسا کوئی شہید کا وارث و چہ بسا کوئی شہید کا خیرخواہ و شہید کا دوست یا شہید کے نام پر کوئی مجموعہ بننے والا شہداء کے نام سے ایسی حرکتیں شروع کر دیں کہ جن سے ان کو تو فائدہ ہو رہا ہو لیکن شہید کی کرامت پہ سوال اٹھ رہا ہو۔ جب شہید کے لہو کے بدلے، شہید کی لاش کے بدلے، شہید کی شہادت کے بدلے جب معاوضہ طلب کیا جاتا ہے، شہید کی کرامت پہ سوال آ جاتا ہے، شہید کا شرف مجروح ہوتا ہے۔ اس لیے انہی آیات قرآن کا علامہ اقبال نے، رحمت ہو خدا کی اقبال پر، جو شہادت کی حقیقت کو سمجھتا تھا و رمز شہادت کو و تعظیم و تکریم شہید کو، علامہ اقبال نے گویا سورہ آل عمران کی انہی آیات مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے اپنے اس شعر میں کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ دیت اس معاوضے کو، پیسے کو کہتے ہیں جو کسی کے قتل کے بدلے دی جاتی ہے، اس کے خون کے بدلے، خون بہا، اس کو دیت کہا جاتا ہے۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ کون سے شہید؟ کہ قدر و قیمت میں ہے جن کا مقام حرم سے بڑھ کر۔ شہید وہ ہے جس کا مقام، جس کی حرمت، جس کا احترام کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ کعبہ فروشی مت کرو، حرم فروشی مت کرو، حرمت فروشی مت کرو، شہید فروشی مت کرو۔ اس لیے اقبال نے فرمایا وارثان شہداء کو کہ تمہارا کام شہید کی تعظیم و تکریم ہے، چونکہ اللہ شہید کی تکریم بجا لا رہا ہے۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ شہید کو کیا کرنا چاہیے؟ شہید کو کیا سمجھیں ہم؟ شہید کی تعظیم کیسے کریں؟ شہید کو تحسین کیسے کریں؟ شہید کی تکریم کیسے کریں؟ شہید در حقیقت علم ہے اسلام کا، شہید علامت ہے دین کی، شہید اسلام کی راہ کو زندہ رکھنے کا علم ہے و پرچم ہے۔ شہید جو لاش گرتی ہے اگر یہ دین کا علم بن جائے، یہ تکریم ہے شہید کی، لیکن جب اس لاش کا معاوضہ لے لیا جائے، یہ توہین ہے شہید کی۔ اس کرامت کا ہمیں خیال رکھنا ہے عزیزان گرامی۔ و شہید کی تکریم کا سب سے اہم پہلو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ہم شہداء کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں، شہداء کی فاتحہ رکھتے ہیں، شہداء کے لیے مجلس برپا کرتے ہیں، شہداء کے خاندانوں کو تسلیت و تعزیت کہتے ہیں، لیکن قرآن ایک اور راز سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ یہ شہید خوشحال ہے، فارحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، یہ شہید خوشحال ہے خدا کی بارگاہ میں۔ کس وجہ سے؟ چونکہ خداوند تبارک و تعالی نے بعد از مرگ و بعد از شہادت جو مقام و منزلت اس کو عطا کیا ہے، اس پر شہید خوشحال ہے، فارحین ہیں یہ شہداء۔ لیکن یہ شہید جو خدا کی بارگاہ میں خوشحال ہے، یہ شہید نگران بھی ہے، یہ شہید پریشان بھی ہے، یہ شہید مضطرب و مضطر بھی ہے۔ کس بابت؟ شہید کا ایک کھٹکا ہے، ہماری یہ فکر ہے کہ نہ جانے شہید کی مغفرت ہوئے گی نہیں ہوگی، شہید کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا، شہید کو وہ وعدے ملیں گے نہیں ملیں گے، یا ہم زیادہ سے زیادہ شہید کی اولاد کے بارے میں، اس کے یتیموں کے بارے میں، اس کی بیوہ کے بارے میں، اس کے بوڑھے والدین کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات ہم ان کی مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے شہید کی خاطر کو آسودہ کر دیا ہے۔ شہید، قرآن فرما رہا ہے کہ خوشحال ہے بارگاہ خدا میں، لیکن پریشان بھی ہے وہاں پر۔ خوشحالی اپنے مقام کی وجہ سے ہے، جو اللہ نے اس کے لیے مقام مقرر کیا ہے وہ باعث فرح ہے اس کے لیے، باعث خوشحالی ہے اس کے لیے۔ لیکن یہی شہید پریشان ہے بارگاہ خدا میں، اور اللہ کی طرف سے اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے اس کو بشارت دی جاتی ہے، اے شہید تو پریشان مت ہو، تو نگران مت ہو، تو مضطر و مضطرب مت ہو۔ شہید کی پریشانی کیا ہے؟ شہید کی پریشانی یہ ہے کہ میں راہ خدا میں نکلا، راہ خدا میں مجھے قتل کیا گیا، راہ خدا میں مجھے مار دیا گیا، راہ خدا میں میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، راہ خدا میں میری گردن میں میری رگیں کاٹ دی گئیں، راہ خدا میں میرا سینہ چھلنی کر دیا گیا، راہ خدا میں مجھے پارا پارا کر دیا گیا، راہ خدا میں میرا یہ مقام ہوا کہ میں اپنے خون میں نہا گیا، راہ خدا میں میرے بچے یتیم ہو گئے، میری بیوی زوجہ میری زوجہ بیوہ ہو گئی، میرے بوڑھے ماں باپ بے سہارا ہو گئے۔ کہیں یہ سب کچھ دیکھ کر میرے ساتھیوں نے اس راہ کو ترک نہ کر دیا ہو کہ اس راہ میں تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس راہ میں زوجہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس راہ میں ماں باپ بے سہارا ہو جاتے ہیں، اس راہ میں تو گردن کٹ جاتی ہے، اس راہ میں سینے چیر چیرے جاتے ہیں۔ کہیں یہ سب کچھ مجھے خون میں نہایا ہوا دیکھ کر، مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر، میری سوراخ اور چھلنی لاش دیکھ کر، کہیں میرے ساتھی پشیمان ہو کر انہوں نے اس راہ کو چھوڑ نہ دیا ہو، کہیں ڈر نہ گئے ہوں، کہیں غمگین نہ ہو گئے ہوں، کہیں خوف زدہ نہ ہو گئے ہوں، کہیں ہراسناک و ہراساں نہ ہو گئے ہوں، کہیں دشمن کا روب ان کے دل میں نہ پڑ گیا ہو، اور یہ نہ ہو جائے کہ انہوں نے راہ خدا کو خالی چھوڑ دیا ہو۔ اس لیے خدا ایک بشارت شہید کو دیتا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، خدا بشارت دیتا ہے شہید کو، اے شہید خوشحال باش، اے شہید موجدے باد، اے شہید مبارک ہو تجھے، بشارت ہو تجھے، موجدہ ہو تجھے، نوید سنا رہے ہیں تجھے، اور وہ یہ ہے کہ تو جو اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے عزیزوں کے بارے میں پریشان تھا کہ کیا انہوں نے میری راہ جاری رکھی یا چھوڑ دی، تجھے یہ بشارت دیتے ہیں کہ تیرے ساتھی ڈرے نہیں، تیرے ساتھی خوف زدہ نہیں ہوئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ غمگین ہوئے، نہ پریشان ہوئے، نہ خوف زدہ ہوئے، بلکہ تیری لاش دیکھ کر، تیری لاش سے عہد و پیمان باندھ کے پہلے سے زیادہ پرعزم ہو کر تیری خالی جگہ کو بھی بھرنے کے لیے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک شہید اٹھا، 10 جوان اس کے مقام شہادت پہ آ گئے۔ عزیزان، اس مشہد میں، اس مقتل میں چند شہید گرے، آج عظمت شہداء کانفرنس میں جوان نظر آ رہے ہیں، بزرگان نظر آ رہے ہیں، علماء نظر آ رہے ہیں۔ اس مشہد و مقتل میں اکٹھے ہو کر ذکر شہداء کرنے کے معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ڈرے بھی نہیں ہیں، انہیں خوف بھی نہیں ہے۔ عزیزان، شہادت اسلام کا بہت ہی درخشان باب ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے دین کو، جنہوں نے دین کو زندہ کیا، اسلام کو زندہ کیا، تشیع کو زندہ کیا، مکتب امامت کو زندہ کیا، مسلک اہل بیت کو زندہ کیا۔ یہ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ تشیع اسلامی فرقوں کی تہ میں لکھا جاتا تھا۔ جانتے ہیں علماء کرام، کثیر مقدار میں، تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں یہ نقطہ، آپ بھی اہل علم ہیں، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، وباشعور سب جانتے ہیں اس نقطے کو، کہ آج سے 30-35 سال پہلے تشیع یا فہرست فرق اسلامی میں موجود ہی نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا تھا تو بالکل فہرست کی تہ میں، لسٹ کی تہ میں اس کا نام آتا تھا، پہلے دوسرے فرقوں کا وہ مسالک کا ذکر آتا یا تشیع کا ذکر ہی نہ ہوتا، اگر ہوتا بھی تو اس کے آخر میں اشارہ ہوتا، ایک اشارے کی حد تک جاتے۔ اگر میری بات کی تصدیق چاہتے ہیں تو آج سے 35 سال 40 سال پہلے لکھی جانے والی کتابوں کی طرف رجوع کریں، خصوصاً جو مستشرقین نے لکھی ہیں، مشرق شناسوں نے، یعنی ان مغربی محققین نے لکھی ہیں جو یورپ سے آتے تھے مسلمان ممالک کے اندر اور اسلامیات پر، اسلامی موضوعات پر مسلمین کے بارے میں تحقیق کرتے تھے، ڈگریاں لیتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، تھیسز لکھتے تھے اور پھر کتابی شکل میں ان کو نشر کرتے تھے۔ ان کی کتابوں کی طرف اگر آپ رجوع کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تشیع ان کی نگاہوں میں آتا ہی نہیں تھا، ایک گمنام مسلک کے طور پر تشیع کو دیکھا جاتا تھا، یا اصلاً ذکر نہیں کرتے تھے۔ اگر ذکر آ بھی جائے تو ان مسالک کی فہرست کے آخر میں اشارہ کر دیتے تھے تفصیل ذکر کیے بغیر۔ لیکن آج کوئی محقق دنیا کا، مغربی ہو یا مشرقی، مستشرق ہو یا مستغرب، جب اسلام کا نام لیتا ہے، وہ مسلمین کا ذکر آتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے مجبور ہے کہ تشیع کو سر فہرست درج کرے، سب سے اوپر درج کرے۔ پہلے تشیع کا ذکر آئے گا، بعد میں کسی اور مسلک کا نام آئے گا۔ یہ کس نے فہرست کی تہ سے اٹھا کر سر فہرست درج کروا دیا؟ اس ہستی کا نام حضرت روح اللہ خمینی کبیر ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ۔ بہت عظیم ہستی ہیں، امام شناختہ شدہ نہیں ہیں، ابھی بھی نہیں ہیں۔ ہمارے استاد بزرگوار کا فرمانا ہے کہ 200 سال لگیں گے دنیا امام خمینی کو پہچانے گی، یہ نسل نہیں پہچان سکتی۔ اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، معاصرت حجاب ہے، ہم عصر ہونا پردہ ہے۔ ہماری نظروں میں امام خمینی ایک فقیہ ہیں، دوسرے مفتیوں کی طرح ایک مفتی ہیں یا ایک سیاسی لیڈر ہیں، ذکر کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ چرچا رہتا ہے امام خمینی کا، جب پیاز مہنگا ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس میں ایک خمینی کی ضرورت ہے، جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے، پھر پاکستانیوں کو خمینی یاد آتا ہے کہ یہاں پر کسی خمینی کی ضرورت ہے، جب آلو نہیں ملتے کہتے ہیں خمینی کی ضرورت ہے۔ ایسے موقعوں پر جب خمینی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خمینی کو پہچانا نہیں ہے۔ مہنگائیوں سے نجات دینے والے کا نام خمینی نہیں، ذلت سے نکال کر عزت کی چوٹی پہ بٹھانے والے کا نام خمینی ہے۔
برائے خوشنودی روح اللہ خمینی در روح امام خمینی بلند تر صلوات۔
یہ عظیم رہبر و بزرگوار، ان کا یہ فرمانا ہے کہ جس ملت کے پاس شہادت کا مکتب موجود ہو، ذلت اس کے شایع نشان نہیں ہے، شکست اس کی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے، جس کے ہاں شہادت موجود ہو۔ امام کا یہ فرمانا تھا، در نہضت ما شکست رہ نہ دارد۔ ہماری تحریک میں، ہمارے عمل میں، ہمارے کام میں، ہماری راہ میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم غالب آ جائیں تو بھی کامیاب ہیں، اگر ہم مر جائیں تو بھی کامیاب ہیں۔ اسے کہ اگر غالب آ گئے عزت پائیں گے، اگر غالب نہ آ گئے شہادت پائیں گے، ہم ہر دو صورتوں میں کامیاب ہیں۔ در حقیقت شہادت باب عزت ہے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو باب قرار دیا ہے اہل بہشت کے لیے، باب من ابواب الجنہ۔ جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے، جنت کے مختلف دروازے ہیں، ایک در باب جہاد ہے شہداء کے لیے، ان کو اس در سے داخل کیا جائے گا۔ شہادت عزت کا راستہ ہے، شہادت نجات کا راستہ ہے۔ اس لیے قرآن نے، دین نے، خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذریعے، آئمہ کے ذریعے مسلمانوں کو عزت کا راستہ دکھانے کے لیے مکتب شہادت پیش کیا ہے۔ شہادت جان دے دینا، پاک راہ میں اپنی جان قربان کر دینا. عزیزان مرنا آسان ہے. آپ کے ملک میں مر رہے ہیں آج خودکش بمبار پاکستان کے اندر, شاید ابھی تک ان کی تعداد یقیناً سینکڑوں سے بڑھ گئی ہوگی, ہزاروں تک پہنچ گئی ہوگی, چونکہ بتاتے نہیں ہیں کہ ابھی تک کتنی خودکش بمبار جنہوں نے حملے کیے ہیں. خوب آپ دیکھیں بڑی آسانی سے مار لیتے ہیں اپنے آپ کو. یہاں اسی جگہ پر شخص آیا, اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا, خوب مر گیا. ہر شہر میں روز حملے ہو رہے ہیں, کبھی مسجدوں کے اندر, امام بارگاہوں کے اندر, جلوسوں کے اندر, عزا کے اندر, فوج کے اوپر, پولیس کے اوپر, نماز جمعہ میں, اہل سنت پر, شیعہ پر, ہر انسان پر پاکستان میں یہ شجرہ ملعونہ جو انہوں نے غرض کیا, گاڑا ہے, یہ اگایا ہے شجرہ خبیصہ, اور یہ شجرہ خبیصہ اپنا اثر دکھا رہا ہے. ہر جگہ یہ تکلیف دہ عمل انجام پا رہا ہے. وہ آپ دیکھ لیں کتنی آسانی سے اپنے آپ کو مار لیتے ہیں, بارود سے بھری جیکٹ, کچھ بھی نہیں بچتا, کم از کم خودکش کا کچھ بھی نہیں بچتا. اور اسے پتا ہوتا ہے, یقیناً اسے پتا ہوتا ہے کوئی اور مرے یا نہ مرے میں ضرور مر جاؤں گا, اور ایسا مرتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا. زیادہ سے زیادہ کوئی سر مل جائے, دھڑ مل جائے, کوئی بدن کا ٹکڑا مل جائے. آپ دیکھیں کتنا آسان ہے مرنا, مرنا مشکل نہیں ہے. شہید بھی مرتا ہے, خودکش بمبار بھی مرتا ہے, قاتل بھی مر جاتا ہے, رائے خدا میں مرنے والا مظلوم بھی مر جاتا ہے. فرق کیا ہے, یہ بھی اپنے آپ کو مار دیتا ہے, وہ بھی مر جاتا ہے. ایک کا مقام خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند, اور ایک سرنگون. مرنا آسان ہے, مشکل کیا ہے؟ مشکل راہ خدا میں مرنا ہے. مرنا مشکل نہیں, راہ خدا میں مرنا مشکل ہے. راہ خدا پہ آنا مشکل ہے, راہ خدا پہ آ کر اتنا استقامت دکھانا مشکل ہے کہ موت تک انسان راہ خدا پر رہے. راہ خدا پر آنے کے لیے بہت سارے راستے چھوڑنا پڑتے ہیں. آپ آج اس مدرسہ شریفہ میں مبارکہ میں حاضر ہوئے ہیں, آپ کو بہت ساری جگہیں چھوڑنا پڑی ہیں, گھر چھوڑنا پڑا ہے, محلہ چھوڑنا پڑا ہے, گاؤں چھوڑنا پڑا ہے, شہر چھوڑنا پڑا ہے, دفتر چھوڑنا پڑا ہے, بازار چھوڑنا پڑا ہے, مارکیٹ چھوڑی آپ نے, گلی چھوڑی, کاروبار چھوڑا, سب کچھ ترک کیا, اور اس کے نتیجے میں ابھی یہاں حاضر ہیں آپ. اگر وہ سب کچھ ترک نہ کرتے یہ حضور نصیب نہ ہوتا. یہی قانون ہے راہ خدا کا. راہ خدا پر قدم رکھنے کے لیے باقی ساری راہیں چھوڑنا پڑتی ہیں, اور وہ راہیں چھوڑنا آسان نہیں. شہید کیوں اتنا با عظمت ہے؟ نہ صرف اس وجہ سے کہ مر جاتا ہے, اس وجہ سے با عظمت ہے کہ راہ خدا پہ مرتا ہے, اور راہ خدا کی تشخیص دیتا ہے, راہ خدا کو پہچانتا ہے, اور راہ خدا کو چنتا ہے, اور راہ خدا کو انتخاب کر کے اس پہ آ کر قائم بھی رہتا ہے. الصراط احد من السیف وادق من الشعر. راہ خدا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور یہ اس شہید کا عظمت ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک چیز کو تشخیص دیتا ہے, دین کو سمجھتا ہے. امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, تین قسم کے دین امام نے بیان کیے ہیں. تین دین ہیں اس وقت آپ کے معاشرے, آپ کے شہر میں, آپ کے صوبے میں, آپ کے وطن میں, اور اس پورے اسلامی دنیا میں, وہ پوری زمین پر اس وقت تین قسم کا اسلام موجود ہے, تین قسم کا تشیع موجود ہے, تین طرح کا شیعہ موجود ہے. ایک شیعہ جس کا نام, یا ایک اسلام جس کا نام امام نے رکھا اسلام ناب, خالص اسلام, محض اسلام, بغیر ملاوٹ کے اسلام, جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. ایک وہ اسلام ہے, ایک وہ اسلام ہے جس میں ملاوٹ ہے, کچھ چیز ڈال دی گئی ہے اس کے اندر, اسلام میں نہیں تھی, لوگوں نے ڈال دی. کہاں سے لائے لوگ؟ آبا و اجداد کے طور طریقے, دوسرے کلچر کے طور طریقے, بہت ساری چیزیں بہت ساری جگہوں سے لا کر, جس طرح سے آپ بہت ساری چیزیں ملاتے ہیں, شربت بناتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملا کے مکس کر کے اس کو مزیدار بنا کے پیتے ہیں آپ. وہ بعض لوگوں کو خالص اسلام اتنا مزیدار نہیں لگتا، بیچ میں کچھ چینی ملاتے ہیں، شکر ملاتے ہیں، شوگر ملاتے ہیں اور اس کے اندر روح افزا ڈالتے ہیں تاکہ ذرا مزیدار ہو جائے۔ بعض لوگ ہیں اسی طرح اسلام کو مزیدار کرتے ہیں، مزیدار بناتے ہیں۔ ابھی محرم آ رہا ہے، مجالس سنیں، غور کریں، بہت سارے لوگ اسلام، تھوڑا سا ایک چمچ اسلام اور باقی سارا مسالہ، کس لیے؟ تاکہ مزیدار ہو جائے، ورنہ پھیکا لگتا ہے، پھیکا گلے سے ہمارے اترتا نہیں۔ مسالہ ڈالو اس میں تاکہ مزیدار ہو جائے۔ یہ اکثر جو آپ گلا شکوا کرتے ہو، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آٹا اتنا مہنگا نہیں ہے جتنے مسالے مہنگے ہیں، گوشت سستا ہے، مسالے زیادہ مہنگے ہیں۔ ہمارا جو خرچہ بڑھ جاتا ہے وہ خوراک پہ اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کو مزیدار۔ مثلا آپ گھی استعمال کرتے ہیں تاکہ مزیدار ہو جائے، مسالے استعمال کرتے ہیں تاکہ مزیدار ہو جائے۔ آج کل ہی کے آج کے اخبار میں تھا کہ ٹماٹر 100 روپے کلو ہو گیا ہے۔ خوب، ٹماٹر تو خوراک نہیں ہے، ٹماٹر گوشت کو مزیدار بنانے کے لیے، ورنہ اس کے بغیر بھی دال پک سکتی ہے، آٹا پک سکتا ہے، ٹماٹر نہ ڈالو اس کے اندر، لیکن مزیدار نہیں ہوتا۔ خوب، کچھ لوگوں کا کام ہے، ریسٹورانٹ بنائے ہوئے ہیں، ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، مزیدار کھانے، پشاور ویسے بھی معروف ہے مزیدار کھانوں میں، نمک منڈی لاہور سے لوگ آتے ہیں پشاور کھانا کھانے کے لیے، واپس پہنچتے ہیں پھر بھوک لگی ہوتی ہے، چونکہ 6 گھنٹے کا راستہ ہے بیچ میں، وہاں سے بھوکے آتے ہیں، کھانا کھا کے واپسی سے پہنچتے ہیں پھر بھوک لگی ہوتی ہے ان کو، لیکن ایک دفعہ پشاور کا کھانا کھا کے جاتے ہیں، کہتے ہیں مزیدار بہت ہے یہاں کا کھانا۔ خوب، ظاہر ہے ایسے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ گوشت تو لاہور میں بھی پکتا ہے، لیکن انہیں اس کو مزیدار بنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اسی طرح علماء تو ہر جگہ ہیں، خطیب ہر جگہ ہیں، لیکن کچھ خطیبوں کو اسلام کو مزیدار بنانے کا طریقہ بھی آتا ہے، مسالے ڈالتے ہیں بیچ میں بہت زیادہ۔ ایک خطیب مجلس پڑھ رہے تھے تو کہنے لگے، یہ پنجاب کی اصطلاح ہے، یہاں آپ سمجھ جائیں گے، اپنی زبان میں ترجمہ کر لیں اس کا آپ۔ ایک خطیب سٹیج پہ بیٹھے تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ایک روایت پڑھی انہوں نے، کہا کہ یہ جملہ، ایک ہی جملہ صرف، ایک لائن، کہا یہ میں نے تاریخ سے پڑھی ہے، تاریخ کی کتاب میں یہ لائن، یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ایک جملہ، کہا یہ ایک جملہ تاریخ میں ہے، باقی سب میں غریب کی اپنی محنت ہے ساری، باقی 1.5 گھنٹہ غریب کی اپنی محنت، ایک جملہ اسلام کا ہے، باقی غریب کی اپنی محنت ہے۔ اب ہم بھی سنتے ہیں گھنٹہ پورا اسلام کی، ایک چمچ، ایک کاشک اسلام، باقی ساری غریب کی محنت ہے۔ یہ ایک اسلام ہے مزیدار بنا، یہ ملاوٹ والا اسلام ہے۔ ایک اسلام وہ ہے جس سے کچھ نکال لیا گیا ہے، اس کی روح کو نکال لیا گیا۔ میں مثال سے عرض کروں، آپ سمجھ جائیں گے، وہ مثال جو دوسری جگہوں پر پیش کی ہے لوگوں نے سمجھی ہے، کہ آپ دودھ استعمال کرتے ہیں، اب تو ڈبوں والا دودھ ہے اور پتہ نہیں کس کس چیز کا دودھ آ گیا ہے، لیکن آپ انشاءاللہ نیت یہ رکھیں کسی حلال چیز کا ہی دودھ ہے، باقی تو اللہ کو علم ہے کہ کس کا دودھ ہے، لیکن آپ نیت یہ رکھیں کہ چونکہ مسلمانوں کی منڈی سے خرید رہے ہیں، بازار سے، انشاءاللہ کہ حلال شے کا دودھ ہے۔ دودھ آپ کے گھر آتا ہے، دودھ بیچنے والا گوالیا آ کر آپ کو دودھ دیتا ہے، یہ دودھ اس میں پانی ڈالتا ہے، جتنا بیچتا ہے اتنا دوبارہ اس میں پانی ڈال دیتا ہے، یہ ملاوٹ والا دودھ ہے۔ ایک اور دودھ ڈبوں میں ملتا ہے دکانوں پر، پاسچرائزڈ، یہ وہ دودھ ہے کہ عموماً ڈاکٹر بھی، جن کی کولیسٹرول جن کا ہائی ہے، بیمار ہیں، انہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ڈبے والا دودھ پئیں۔ نام بھی میں نہیں لیتا ابھی کہ کمپنی کی تشہیر نہ ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں دودھ پئیں آپ، یہ دودھ اس میں کیا خوبی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں سے کریم نکلی ہوئی ہے، مکھن نکال لیا گیا ہے، وہ پروسیس کر کے دودھ کو، اس سے مکھن نکال لیا گیا ہے۔ جس دودھ سے کریم نکل جائے، مکھن نکل جائے، بیماروں کے لیے اچھا ہے وہ دودھ، چونکہ اس میں چربی اور مکھن نہیں ہوتا۔ یہ بھی خالص دودھ نہیں ہے، چونکہ اس کی کریم نکال لی گئی ہے، اگرچہ پانی نہ بھی ڈالا گیا ہو، لیکن یہ خالص نہیں ہے۔ دودھ میں پانی ڈالو تو بھی خالص نہیں رہتا، دودھ سے کریم نکال لو، پانی نہ بھی ڈالو، پھر بھی خالص نہیں رہتا۔ خالص دودھ اس کو کہتے ہیں جس میں باہر کا کوئی جز شامل نہ ہو اور اندر کا کوئی جز باہر نہ نکالا جائے، اس دودھ کو کہتے ہیں یہ خالص دودھ ہے. عزیزان امام راحل یہی فرماتے تھے کہ اے مومنوں اے مسلمانوں, اسلام تین شکلوں میں مارکیٹ میں موجود ہے. ایک وہ ہے جس میں آبائی طور طریقے ڈال دیے گئے ہیں, الہی دین میں آبائی مسالے ڈال دیے گئے ہیں, اور ایک وہ دین ہے کہ مصلحتوں کی وجہ سے جس کی روح نکال دی گئی ہے, اس سے روح کو نکال لیا گیا ہے. اور باقی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب دودھ سے مکھن نکال لیا جائے پیچھے لسی رہ جاتی ہے. بتاتے ہیں نا, دہی بنا کر اس کو بلوتے ہیں, مدانی چلاتے ہیں اس میں, اور زیادہ جب اس کو چلاتے ہیں تو چربی الگ ہو جاتی ہے, مکھن پیچھے کیا رہ جاتا ہے, لسی کہتے ہیں نا یہاں پر آپ, یا کوئی اور نام ہے اس کا, لسی کہتے ہیں. خوب لسی طاقت نہیں ہوتی, اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے, جگر کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے لیکن طاقت نہیں پہنچاتی. لسی سونے کے لیے اچھی ہے, گرمیوں میں لسی پی کے سو جائیں. اگر کوئی قوم مذہب بھی رکھتی ہو, دین بھی رکھتی ہو, عزا بھی رکھتی ہو, عاشورہ بھی رکھتی ہو, مکتب شہادت بھی رکھتی ہو, اور وہ سو گئی ہو, تو یقین جان لو اس کو وہ اسلام پلایا گیا ہے جس سے کریم نکال کے لسی بنا کر اس کو سلا دیا گیا.
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر
سلام.
خالص دین, قرآن میں اللہ تعالی کا فرمانا ہے کہ اگر تم نے دین اپنانا ہے, دین خالص اپناؤ, اللہ کے لیے دین خالص اپناؤ, ملاوٹ نہ ہو اس کے اندر, نکالو بھی کچھ نہیں. آج جو دین رائج ہے وہ یا مثالیں ہیں اس کے اندر, یا پھر کریم اس سے نکال لی گئی ہے, بہت کچھ نکال لیا گیا. عزیزان شہادت راہ نجات ہے, مکتب بقا ہے. اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم باب شہادت ہے. اسلام شہادت پرور و شہید پرور ہے. اسلام اپنی آغوش میں انسان ایسا پالتا ہے جو زندگی گزارتا ہے اور انتہا میں شہید ہو جاتا ہے رائے خدا میں, رائے شہادت انتخاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم. اگر تم لوگ گھروں میں جا بیٹھے, خدا ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے چل کے اپنے مقتل میں جائیں گے, اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں جائیں گے, یعنی شہادت کا راستہ اپنائیں گے, انتخاب کریں گے. شہادت میں بقا ہے, شہادت میں عزت ہے, شہادت فنا نہیں ہے. عزیزان جب ہم نہ مرنا چاہ رہے ہوں, ہمیں مارا جائے, یہ ایک طرح کی موت ہے, اور جب ہمیں مٹانا چاہ رہے ہوں اور ہم نہ مٹنا چاہیں, اور اس وقت موت کو انتخاب کر لیں. جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. محرم اپنے اندر یہ پیغام رکھتا ہے. امام خمینی کا ہی جملہ ہے, ان محرم و سفر آس کہ اسلام را زندہ نگاہ داشتا آس. محرم و سفر نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. بنو امیہ نے اسلام کی کریم نکال لی, روح نکال لی, اور بنو امیہ یعنی اسلام کے اندر مسالے بھر دیے. 9000 خطیب بنو امیہ یعنی سرکاری فیس پر, گورنمنٹ کے پیسے سے 9000 خطیب تقریریں کرتے تھے, جمعہ پڑھاتے تھے, ممبر پہ آتے اور آ کر لوگوں کو اسلام سکھاتے تھے. کون سا اسلام؟ اللہ کا اسلام نا, حکومتی اسلام, سرکاری اسلام, ملاوٹ والا اسلام جس کی روح نکال دی گئی ہو, اور چھاچ اور لسی لوگوں کو پلا رہے تھے. 9000 خطیب معاوضہ لیتے تھے حکومتوں سے, دین خالص نہیں پھیلاتے تھے. دین اگر اپنانا ہے, خالص دین, اصلی دین, اس دین کے اندر, اس دین کی کچھ علامات ہیں, مفصل ہیں علامات, یہاں میں عرض نہیں کروں گا, صرف خواہش کروں گا خصوصاً ان جوانوں سے ان علامات کو ضرور پڑھیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلام ناب کی خصوصیات بیان کی ہیں فرمائی ہیں انہیں ضرور مطالعہ کریں، اگر کہیں میسر آئیں تو ضرور پڑھیں، اگر نہ کہیں ملیں تو ایک حقیر سا منبع آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ایک غلط نامہ مشرب ناب میں پڑھ سکتے ہیں ان خصوصیات کو جو امام نے اسلام ناب کے لیے ذکر فرمائی ہیں. وہاں شہادت کا مقام اس مکتب کے اندر جلی ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے. اسلام زندہ ہے محرم و سفر کے نتیجے میں، شہادتوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، کربلا نے اسلام کو زندہ کیا ہے، عاشورہ نے اسلام کو زندہ کیا ہے. آج ہم استقبال محرم کے لیے یہاں جمع ہیں، عظمت شہداء کانفرنس ماہ شہادت کے استقبال کے لیے جمع ہوئی ہے، امت یہاں پر جمع ہوئی ہے، علماء تشریف لائے ہیں. ماہ محرم، ماہ شہادت و ماہ خون و ماہ ایثار، اس کا استقبال کر رہے ہیں. محرم رسومات کا مہینہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب رسومات کا مہینہ آ گیا، حکومت تھانے میٹنگیں بلا رہے ہیں، بانیان مجلس، خطباء مجلس اور مخالفین عزا دونوں کو ایک میز پر بٹھا کر مذاکرات کرتے ہیں، جی محرم آ رہا ہے، امن کمیٹیوں کے جلسے شروع ہو رہے ہیں، آپ بتائیں کیا کرو گے، وہ بتائیں کیا کریں گے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، آپ کو کوئی جواب تو نہیں. خوب اس طرح سے محرم کو شکل کچھ اور دے دی گئی ہے، اور آج ہماری اکثر فعالیت و سرگرمیاں محرم میں امن برپا کرنے میں یا محافظت میں صرف ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں جنہوں نے محرم کی مجالس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، معاوضہ لیتے ہیں، تذکرہ محرم کرتے ہیں. میں نے اکثر جگہ کہا ہے مجالس کے اندر کہ نہ جانے اہل بیت کی قسمت کیسے مقرر ہوئی. علامہ اقبال کا ایک شعر جو بچپن میں پڑھا تھا، بہت ابتدا میں، چھوٹی عمر میں، اور جس طرح ان کے اور بہت سارے شعر سمجھ میں نہیں آتے تھے، یہ بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ذہن میں کھٹکتا بہت تھا یہ شعر. پوچھتے بھی تھے بعض بڑوں سے، بزرگوں سے، استادوں سے، اپنی تھی وہ رہنمائی کر دیتے تھے، شاید بچپنے کی وجہ سے وہ صحیح معنی ہوتا تھا لیکن ہمارے پلے نہیں پڑتا تھا، تشفی و تسلی نہیں ہوتی تھی. لیکن بعد میں جو کچھ آنکھوں نے دیکھا، اس شعر کی تفسیر آنکھوں نے دیکھی، سمجھ میں آ گیا کہ یہ کام کہاں ہوتا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر دل کے اویس و چادر زہرا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دل کے اویس و چادر زہرا، یہ شیخ ہے، یہی خطیب ہے، یہ پیشہ ور، یہ چرا کے بیچ کے کھا لیتا ہے. کیا بیچتا ہے؟ یہ چادر زہرا بیچتا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، خدا شاہد میں طالب علمانہ اقرار کر رہا ہوں، مدت مدید تک علامہ کے شعر کا معنی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ آخر کون ہے جو چادر زہرا بیچ کے کھاتا ہے. چادر دختر رسول اللہ بیچ کے کھاتا ہے، چادر مادر حسنین بیچ کے کھاتا ہے. لیکن یہ آنکھوں سے دیکھا، چادر بکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھی، چادر بکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھی. کہاں؟ یہ روایت جناب فاطمہ بنت حسین علیہ السلام سے ہے، سید الشہداء کی وہ دختر جن کا نام فاطمہ تھا، کربلا میں تھی، اور یہ راوی ہیں، راویہ ہیں اس روایت کی. فرماتی ہیں کہ شام غریباں جب یہ لعین لوٹنے آئے، ہمیں خیموں کو لوٹا، اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ بیبیوں کے پردے بھی لوٹ لو، اور انہوں نے لوٹ شروع کی, پردے لوٹنا شروع کیے, مکنے لوٹنا شروع کیے, چادریں لوٹنا شروع کی. بی بی فرماتی ہیں لیکن ہاتھوں سے نہیں لوٹتے تھے, نیزوں سے اتارتے تھے, نیزوں کی انیاں چادروں میں اٹکا کے کھینچتے تھے بیبیوں کے سر سے, اہل بیت کے سر سے. جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ ایک لعین آیا, اس نے اپنا نیزہ بڑھایا اور میرے مکنے میں نیزے کی انی اٹکا کے کھینچنے لگا. میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا مکنہ تھام لیا کہ میرے سر سے نہ اتارے, یہ چادر نہ اتارے. لیکن وہ مرد تھا, طاقتور تھا, اس نے زور لگایا. میں کوشش میں تھی کہ اپنی چادر کسی طرح بچا لوں, اور وہ لوٹتے ہوئے رو رہا تھا. بی بی فرماتی ہے میں نے اسے پوچھا تو لوٹتا بھی ہے اور روتا بھی ہے؟ کہنے لگا روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں. بی بی فرماتی ہیں عجب, تجھے پتا ہے ہم آل رسول ہیں اور تو پھر بھی لوٹ رہا ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ لے گا, اس لیے میں پہل کر رہا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ آ جائے. باہر گئے, بی بی فرماتی ہیں اس نے وہ مکنہ نیزے کی انی کے زور سے میرے سر سے اتار لیا, چھین لیا اس نے. عزیزان پتہ کیا ہوا کربلا میں؟ جس نے لاش سے سر کاٹا تھا وہ سر اس نے اپنے پاس رکھا انعام لینے کے لیے. جس نے کوئی پتھر مارا تھا اس نے دو گواہ ڈھونڈے کہ آ کے عبیداللہ کے پاس گواہی دینا میں نے حسین کو پتھر مارا تھا. جس نے تیر مارا تھا اس نے گواہ ڈھونڈے کہ تم آؤ گواہی دینا کہ میں نے اتنے تیر حسین پر چلائے تھے. جس نے تلواریں ماری, جس نے جو کیا گواہ ساتھ کہتے تھے دیکھتے رہنا. جب جاتے تھے جنگ کے لیے تو دوسروں کو کہتے تھے کہ دیکھتے رہو میں کیا کرتا ہوں, چونکہ بعد میں تم نے گواہی دینی ہے اور اس گواہی کے نتیجے میں مجھے اس عمل کا انعام ملنا ہے, معاوضہ ملنا ہے. اب توجہ فرمائیں, جنہوں نے چادریں اتاری انہیں بھی پیسے ملے, جنہوں نے اتروائیں ان کو بھی معاوضہ ملا, اور آج تک چادر کا تذکرہ کرنے کا بھی معاوضہ ملتا ہے. چادر کے مصائب پڑھیں تو بھی معاوضے کی خاطر پڑھے جاتے ہیں. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوزر و دل کے اویس و چادر زہرا. محرم ماہ شہادت ہے, ماہ نجات دین ہے, نجات اسلام ہے, وہ نجات حق و تشیع ہے. امام راحل نے بتایا کہ ہم نے مہرچ داریم از سید و شہداء داریم, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امام حسین و کربلا سے ہم نے لیا ہے. عزیزان پس کربلا و محرم و سفر و عزا, اس کے اندر یہ سب کچھ ہے, یہ دے سکتے ہیں. لیکن کون سا محرم, کون سی عزا, کون سا عاشورہ؟ عاشورہ حسینی, عاشورہ حقیقی, وہ کربلا جو حسین ابن علی نے برپا کی. ایک زیارت کا شرف نصیب ہوا کافی سال پہلے, ایک عالم بزرگوار کی معیت میں انہوں نے کاروان زیارت تشکیل دیا, جا رہے تھے مومنین کو لے کر. اللہ تعالیٰ کے لطف ہوا شامل حال, ہم بھی اس کے ساتھ گئے زیارت کی, اور انہوں نے بڑی اچھی زیارات کروائیں, بڑی اچھی آواز تھی ان کی, مصائب اچھے پڑھتے تھے, دعائیں اچھی کرتے تھے, آشنا بھی بہت زیادہ تھے زیارات کی تفصیلات سے. پورے کاروان کو مفصل زیارات کرواتے اور ساری تفصیلات بھی بتاتے, جگہ جگہ لے جاتے. کربلا لے گئے, کربلا کے اطراف میں جتنی زیارات آئمہ کی, امام زادوں کی, شہداء کی, ایک ایک شہید کے مزار پر لے جا کر بڑی خوبصورتی سے زیارت نامہ بھی پڑھتے, مصائب بھی پڑھتے اور آداب کے ساتھ زیارات بجا لاتے. اور جہاں جاتے وہاں ہم حرم دیکھتے, بڑا خوبصورت حرم, ٹائلیں لگی ہوئی اور خوبصورت مزین حرم ہے, اور ہر حرم میں ایک تختی بھی لگی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ حرم فلاں شہنشاہ نے بنایا ہے. آپ ابھی بھی جائیں کربلا میں, اب تو تعمیرات جدید ہو رہی ہیں لیکن اس وقت جدید تعمیرات نہیں تھیں, اسی صدام جلاد کی حکومت تھی اس وقت, پرانے حرم تھے. وہ جتنے پرانے حرم تھے وہ سارے شہنشاہوں نے, اور اکثر ایرانی شاہوں نے اور شہنشاہوں نے بنائے تھے. ہر حرم کے باہر اب وہ طالب علمانہ جستجو بھی ہوتی ہے, وہاں تختی لگی ہوتی تھی یہ حرم یہ فلاں شاہ نے بنایا ہے, یہ حرم یہ فلاں شاہ نے بنایا ہے. اس طرح انہوں نے تفصیل سے سارے حرم دکھائے, جب آخری زیارات ہو چکی میں نے اس عالم بزرگوار سے، وہ کبھی کبھی آج بھی مجھے وہ جملہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے یہ جملہ مجھے وہاں کہا تھا، وہ جملہ ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اے بزرگوار، جو شاہ نے کربلا بنائی تھی وہ تو نے دکھا دی، لیکن میں تو آیا تھا حسین ابن فاطمہ کے حرم کے لیے، وہ کربلا جو حسین ابن علی نے برپا کی تھی وہ بھی تو دکھا مجھے. رونے لگا سن کر، کہا یہ اس کربلا کی طرف تو میری توجہ بھی نہیں تھی. عزیزان، کربلا شاعروں نے بھی بنائی ہے، کربلا خطیبوں نے بھی بنائی ہے تخیل کی مدد سے، اور کربلا حسین ابن علی نے بھی برپا کی ہے. فرق کیا ہے حقیقی کربلا اور ہمارے ذہن کی خیالی کربلا میں؟ فرق کیا ہے؟ فرق وہی ہے جو امام بتا رہے ہیں. حقیقی محرم، حقیقی عزا و مجلس باعث نجات دین و اسلام و احیاء قرآن ہیں، باعث عزت اسلام و مسلمین ہے. ہم نے کربلا کو رسم بنا دیا ہے، محرم کو رسم بنا دیا ہے، رسم عزا، رسم عزا. پھر بعض جگہ لکھا بھی ہوتا ہے، اعلان بھی ہوتا ہے، ادیب و فصیح و بلیغ لوگ محرم و کربلا کے بارے میں بلاغت اپنی جب دکھاتے ہیں، جوہر اپنی فصاحت و بلاغت کے، کہتے ہیں بزم عزا. یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے کہ بزم عزا منعقد ہے و رسم عزا برپا ہے. یہی مشکل پیش آئی ہے کہ کربلا و عاشورہ رسم نہیں، رزم کا نام ہے، رزم ہے، وہ کربلا رزمگاہ کا نام ہے. کربلا رزمگاہ ہے، عزاداری اس رزم کا تسلسل ہے، وہ عزا بزم نہیں ہے. عزا عزم کا نام ہے، کربلا عزم کا نام ہے، ارادے کا نام ہے، عاشورہ رزم کا نام ہے. رزمیہ عزا، بزمیہ عزا و رسمی عزا آتی ہے گزر جاتی ہے، پولیس کے تعاون سے برپا ہو جاتی ہے، خطیبوں کے معاوضے سے برپا ہو جاتی ہے، مجلسیں ہو جاتی ہیں، بانی خوش ہو جاتا ہے، ذاکر خطیب کو معاوضہ و فیس مل جاتی ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن روح کربلا کی حاصل نہیں ہوتی. اس وقت عزیزان وقت بہت کم ہے، وہ مطلب جو چاہتا ہوں اشارہ کرنا، میں تمہید کے بغیر اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. آج آپ کے سامنے ہیں اپنے ملکی حالات، اپنے قومی حالات، اور اس وقت جو کچھ یزیدیت کی نیتوں میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ گزشتہ سال تشیع کے قتل عام کا سال تھا. پچھلے سال محرم سے شروع ہوا قتل عام، پہلے سے شروع تھا لیکن گزشتہ سال کی کارکردگی یہ تھی کہ فروری میں کوئٹہ سے آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد مسلسل راولپنڈی میں پہلے 6 محرم کو ہوا، پھر اس کے بعد ایک ایک شہر میں، اور اس کے بعد آخری پھر کوئٹہ کے اندر 2 روز پہلے. آج کی میں نے خبریں نہیں سنی آج کا کیا، لیکن کل یا پرسوں آخری حادثہ جو ہوا وہ پھر کوئٹہ کے اندر مومنین کو شہید کیا گیا. اعداد و شمار بھی شاید دقیق کسی کے ذہن میں نہ ہو، ہزاروں مومن ایک سال میں قتل کر دیے گئے. بعض اوقات رد عمل بھی آیا، دھرنے ہوئے، احتجاج ہوا، لیکن ہم احساس کریں عزیزان، ایک طرف سے ہمیں ان شہیدوں کے بچھڑنے کا افسوس ہے، لیکن دوسری طرف سے ہمیں اپنے اوپر احساس حقارت بھی ہوتا ہے، احساس شرمندگی بھی ہے کہ ایک ملت، باعظمت ملت جس کے پاس مکتب شہادت و عاشورہ موجود ہے، اس کی اتنی تحقیر ہو رہی ہے، اس کی اتنی تذلیل ہو رہی ہے، اس کی اتنی توہین ہو رہی ہے، جس ملت کے اندر اتنے جوان موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں ان کو بے گناہ اس طرح مارا جائے، کاٹ کے پھینکا جائے، یہ مرنے والوں کے لیے شہادت ہے، بچ جانے والوں کے لیے تحقیر و توہین ہے. یہ
اتنی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا
اللہ، یہ توہین.
جواد نقی صاحب، بلند سر
اس تحقیر و توہین سے باہر آئیں. آج دیکھیں کل ایک ٹیرورسٹوں کا سرغنہ, ایک ظالم کے ڈرون حملے میں مارا گیا. تمام اخباروں نے, میڈیا, پاکستان کے میڈیا نے, میں اکثر میڈیا کے بارے میں کہا جو ان کو برا لگتا ہے یہ جملہ, لیکن حقیقت ہے یہ فضلہ خور میڈیا ہے, فضلہ کھاتا ہے, سعودی عرب کا فضلہ کھاتا ہے, سرمایہ داروں کا فضلہ کھاتا ہے, فضلہ کھا کے ظلم کی حمایت کرتا ہے, چھپا دیتا ہے, مظلوم کی حمایت نہیں کرتا, حقیقت نہیں بتاتا یہ فضلہ خور میڈیا. لیکن اس فضلہ خور میڈیا نے دیکھے ایک قاتل, درندہ صفت ایک انسان جو ظالموں ہی کے ہاتھوں سے مارا گیا, بڑے ظالم کے ہاتھوں سے ایک چھوٹا ظالم مارا گیا. لیکن اس فضلہ خور میڈیا کا کردار کیا تھا, اس کو ایک ہیرو کے طور پر, ایک قومی رہنما کے طور پر اس کو پیش کیا گیا. شرمناک ہے, افسوسناک ہے. یہ کیا بن گئی ہماری ریاست؟ ریاستی طاقت کدھر گئی؟ ریاست کی عزت کدھر گئی؟ ریاست کی عظمت کدھر گئی؟ مملکت کی ابہت کدھر گئی؟ اس قدر مملکت کے سربراہ ذلت کتوں گلے میں ڈال چکے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ مشروط مذاکرات کر رہے ہیں. وہ مذاکرات کرتے ہیں, شرط رکھتے ہیں یہ ان کے ساتھ. ایک ریاست, ایک طرف ریاست, ایک طرف مملکت, ایک طرف پوری اسٹیٹ, اور دوسری طرف سے درندے دہشت گرد, یہ بیٹھ کر آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ نہیں ہے مذاکرات سے امن برپا کرنا. توجہ فرمائیں, یہ مدرسہ بہت اہمیت کا حامل ہے. میری نظر میں پاکستان کے تمام مدارس میں جو مقام اس بارگاہ کو حاصل ہے, جو شرف اس بارگاہ کو حاصل ہے, جس شخص کے ہاتھ سے سنگ بنیاد پڑا وہ یہ عظیم درسگاہ قائم ہوئی, اور جس نے اپنے خون سے اس کو رنگین کیا, اس نے اس بارگاہ کو, اس مدرسے کو ایک الگ حیثیت عطا کر دی ہے. اس مدرسے سے یہ فکر باہر جانے کی ضرورت ہے, اس مدرسے سے بقاء تشیع کا اقدام کی ضرورت ہے. اس کو مرکزیت حاصل ہونا چاہیے, پورے پاکستان کے تشیع کے لیے حصن قلعہ بننا چاہیے تشیع کا اس کو, اس لیے کہ ہمارے رہبر کا خون یہاں گرا ہے. یہ مسکن تھا ہمارے رہبر کا, یہ مسکن تھا ہمارے قائد کا, یہ درحقیقت تشیع اسلام کی پائیگاہ تھی, یہ عظمت تشیع کی پائیگاہ تھی, یہ یہیں سے ہونا چاہیے. اور الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام ہوا آج اکٹھے ہوئے عزیزان, صوبے بھر سے اکٹھے ہوئے علماء و بزرگان و جوانان. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. یوں نہیں ہے کہ مذاکرات کر کے اس ملک کو امن پر امن قرار دینا چاہتے ہیں, نا, اس لیے کہ ان کے ہاتھوں سے زمام نکل چکی ہے دہشت گردوں کی, دہشت گردوں کے اندر گروہ بن چکے ہیں. یہ بھی جو کاروائی ہوئی ہے, اس لیے کاروائی ہوئی ہے جان پور, اس وقت چونکہ عرصہ ایک عرصے تک بات یہ تھی کہ کس گروپ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, ایک گروہ نہیں ہے, کئی گروہ ہیں, ان میں سے کس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, جس کے ساتھ مذاکرات کریں گے مستقبل کا قائد و لیڈر ہوگا. لہذا انہیں چننا تھا, کچھ کو راستے سے ہٹانا تھا, کچھ کو ٹیبل پہ لانا تھا. اب جو ٹیبل پہ آئے گا, بیٹھے گا, وہ اس ساری کاروائی میں شامل تھا. وہ یہ ایسے ہی کرنا, انہوں نے کچھ کو راستے سے ہٹانا تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے, چونکہ یہ سڑے ہوئے مورے ہیں, یہ وہ مورے ہیں, یہ وہ پتے ہیں جن سے کھیل چکے ہیں, اب ان کے اندر کوئی تاثیر باقی نہیں ہے. نئے مورے لانے ہیں, اور ان کو نئے منصوبے دینے ہیں, ان کو نئے پروجیکٹ دینے ہیں, ان کو نیا ہدف دینا ہے, ان کو نیا ٹارگٹ دینا ہے, جس کا ہدف تشیع ہے. عالمی طور پر بندر بن سلطان اس وقت ایک عالمی فوج, تکفیری فوج بنا رہا ہے. آپ کی جیلوں کو تالے توڑ کر ان کو نکال کے وہاں بھرتی کے لیے بھیج رہے ہیں دھڑا دھڑا. پوری دنیا عرب سے و غیر عرب دنیا سے, عراق اور شام دونوں کو ملا کر ایک مملکت بنانے کے خواب ہیں, کہ دونوں ایک ملک بنیں گے. ایک ملک بن کر اس کے اندر تکفیری ریاست و مملکت قائم ہوگی. اس مملکت نے بہت کچھ کرنا ہے, لیکن اس مملکت کے وجود میں آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ شیعہ ہے. لہذا پہلے شیعہ کا قلعہ کما کرنا ہے. شیعہ جہاں بھی ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، عراق میں ہو، اس وقت عراق میں قتل عام ہے تشیعوں کا، نابود کر رہے ہیں تشیعوں کو، سوریہ کے اندر یہی نقشہ عملی ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک عمل پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ خطرناک عمل. محرم درپیش ہے، ہمارا کام صرف رسمی عزاداری کرنا نہیں، ہمارا کام رزمی عزاداری، بزمی عزاداری نہیں، عزم عزا، عزم حسین کی ضرورت ہے، رزم حسین کی ضرورت ہے. کربلا میں کوئی بزم نہیں تھی، کربلا میں کوئی رسم نہیں تھی، رزم تھی، وہ عزم تھا، وہ عزم تھا جس نے شہداء کو وہاں پہنچایا، اور عزم تھا جس نے اسرا کو وہاں پہنچایا. پاکستان کو آج اس عزا کی ضرورت ہے، پاکستان کی نجات بھی عزا میں ہے. تشیع کو بہت کچھ کرنا ہے، تشیع کو اپنا اصلی مقام پیدا کرنا ہے انہی مجالس عزا کے ذریعے سے، تشیع کو فرقہ واریت کے افق سے اوپر اٹھانا ہے، فرقہ واریت کے گراؤنڈ سے باہر نکالنا ہے. تشیع فرقہ نہیں، شیعہ فرقہ نہیں دوسرے فرقوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، غلط جگہ پر لا کر شیعہ کو کھڑا کر دیا گیا ہے. نہ عزیزان، شیعہ کسی مسلمان فرقے کے خلاف فرقے کے طور پر نہیں ہے، شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ اسلام کا عنوان ہے، شیعہ اسلام کی نوعیت کا نام ہے، شیعہ اسلام کی ماہیت کا نام ہے، شیعہ اسلام کی ہویت کا نام ہے، شیعہ اسلام کی پہچان کا نام ہے، اور شیعہ اسلام کے پرچمدار و علمدار کا نام ہے. شیعہ علمبردار ہے، بقاء دین و عظمت دین و وحدت مسلمین کے علم اٹھانے والے کا نام ہے. آج یزیدیت نے یہ کھیل کھیلا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، مسلمانوں کے اندر ایسے نادان و خائن پیدا کیے جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس سے مملکت اسلامی، امت اسلامی، مکتب اسلامی سب کو نابود کیا، اور یہ سازشیں ہو رہی ہیں. اور پاکستان میں بیوقوف لیڈر، بیوقوف سیاستدان و بیوقوف میڈیا ان کا حامی ہے، ان کا ساتھی ہے. آپ کی کانفرنس کو میڈیا کوئی کوریج نہیں دے گا، آپ کے شہیدوں کو کوریج نہیں دے گا. ایک ٹیررسٹ مرتا ہے اس کو قومی لیڈر جتنی کوریج دیتے ہیں. دو دن سے مسلسل اس کو کتنا مقام دے رہے ہیں. یہاں پر بڑے بڑے لوگ وہ مرے ہیں، قومی لیڈر، سیاسی لیڈر، کسی کو میڈیا نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی ایک ٹیررسٹوں کے سرغنے کو دے رہا ہے. پلانڈ ہے سب کچھ، سوچا ہوا ہے سب کچھ. آج پاکستان میں صرف ایک چیز کی کمی ہے، علمدار کی. یہ جو آپ علم اٹھاتے ہیں، جس کو ہم نے رسم قرار دیا ہے، علم بنانا، علم اٹھانا، علم نکالنا، یہ رسم عزا ہے. کہتے ہیں یہ ہماری رسم ہے علم بنانا. نہ عزیز من، یہ علم رسم نہیں ہے، یہ علم رزم ہے، یہ علم عباس ہے، یہ علم کربلا ہے، یہ علم عزت ہے، یہ علم عزت و شرف ہے.
کربلا 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 کربلا.
غلط جگہ پر تشیع کو لا کر گروہوں کے مقابلے میں، ابھی خبریں بھی سنیں، ایک طرف شیعہ، ایک طرف کہتے ہیں لشکر، فلاں لشکر، لشکر جنگوی اور شیعہ، یہ ناپاک منصوبے ہیں. کہ اگر پہلے شیعوں کو لاتے تھے شیعہ کو کسی مذہب کے مقابلے میں، فرقے کے مقابلے میں، شیعہ سنی، اب شیعہ سنی نہیں کہتے، شیعہ اور دہشت گرد، ایک طرف شیعہ ایک طرف دہشت گرد، کہاں لا کے کھڑا کر رہے ہیں. ہمارے لیے وہ نہ ڈھونڈے میدان کہ یہاں شیعہ بیٹھے آ کر، جیسے ہوتا ہے نا آپ کوئی پروگرام رکھتے ہیں، جس طرح یہاں علماء کے لیے ایک الگ مقام ہے، معززین کا الگ مقام ہے، بزرگوں کا الگ مقام ہے، جوانوں کا الگ ہے، میزبان لا لا کے بٹھا رہے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھو، آپ یہاں بیٹھو، ہم بھی وہاں بیٹھتے جا رہے ہیں. خوب اس لیے کہ یہ مجلس مومنین کی ہے، یہاں جہاں بھی بٹھا دیں غنیمت ہے، ہمارے جوتوں میں بھی بٹھا دیں تو مجلس میں، مجلس شہداء ہمارے لیے عزت کا باعث ہے. لیکن دشمن یہ کام نہ کرے کہ دشمن مجھے میرا ہاتھ پکڑے تم یہاں بیٹھو، میرا ہاتھ پکڑے تم یہاں بیٹھو، تیرا ہاتھ پکڑے تو یہاں بیٹھ، اس کا ہاتھ پکڑے تو یہاں بیٹھ. نہ عزیزان، اپنی کلائی دشمن کے ہاتھ میں نہ دو. دشمن یہ تعین نہ کرے کہ ایک طرف شیعہ مذہب اور ایک طرف ایک دہشت گرد لشکر. دہشت گردوں کا موازنہ تشیع سے نہ کیا جائے، بلکہ تشیع کا موازنہ کسی فرقے سے بھی نہ کیا جائے. تشیع کو وہاں لانا ضروری ہے جہاں پر مقام تشیع ہے، اور وہ تمام امت اسلامی کی علم برداری کا نام ہے جو امام خمینی نے کیا. امام نے تشیع کو فرقوں کے مقام سے ہٹا کر تشیع کے ہاتھ میں علم تھمایا، عزت اسلام و عزت مسلمین کا علم. آج ہمارا کام اس علم کو اٹھانا ہے، اس علم کو بچانا ہے، اس مقام تشیع کو حاصل کرنا ہے. اگر حزب اللہ میں ہو سکتا ہے، اگر ایران میں ہو سکتا ہے، دوسرے جگہوں پر ہو سکتا ہے، عزیزان پاکستان میں بھی یہ عزت و یہ شرف و یہ عظمت خدا عطا کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ ان شہداء کے خون کے نتیجے میں، اور اس محرم و سفر کے نتیجے میں، اور کربلا کے نتیجے میں، و عاشورا کے نتیجے میں، اور اس عزا کے نتیجے میں، اور ذکر سید الشہداء کے نتیجے میں، انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی پاکستان میں تشیع کو وہ عظمت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تشیع کو علامت وحدت بنانا ہے تمام مسلمین کے اندر، تشیع کو عزت کی علامت بنانا ہے، تشیع کو اتحاد کی علامت بنانا ہے، تشیع کو بیداری کی علامت بنانا ہے، وہ تشیع کو پاکستان کی مملکت کی دفاع کی علامت بنانا ہے. اپنا حساب لشکروں سے جدا کرنا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب پاکستان میں عاشورائی میدان میں آئیں گے. عاشورا ایک میدان ہے حضور کا، حاضر رہیں اس میدان کے اندر. وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ جب خداوند تبارک و تعالی یہ مقام و شرف عطا کرے گا. اذان کا وقت ہے، بارگاہ خداوند تعالی میں دعا گو ہیں. پروردگارہ اپنی عزت و عظمت کے واسطے ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما. پروردگارہ اپنی عزت و عظمت کے صدقے اسلام و مسلمین کو عزت عطا فرما. پروردگارہ مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. ان کے حامیوں مہروں کو رسوا فرما. مملکت پاکستان میں امن و امان قائم فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. خدا بندہ دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. اس ملت اسلامیہ و بالخصوص ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق برقرار فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور فرما. ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ عظمت شہداء و کرامت شہداء و سلامت مومنین کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے.